الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صلوات عزیزان محترم اساس آدمیت اور قرآن کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہوا. پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں نیکیوں کی فہرست بیان کی کہ نیکیاں کیا ہیں اور اس تفصیل کے ساتھ وہ فہرست دی کہ کن چیزوں کو ماننا ہے اور کن کاموں کو انجام دینا ہے. وہ چیزیں جنہیں ہمیں دل سے ماننا ہے وہ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتاب اور ایمان بالنبیین ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. دیکھو یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف جھکا دو. ولکن البر من آمن باللہ، نیکی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. یعنی عجیب مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کئی ہزار ہیں، کئی ہزار ہیں. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ رؤوف ہے. کتنے نام ہے؟ اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ متکبر ہے. سینکڑوں نام ہیں، ہزاروں نام ہیں پروردگار عالم کے، لیکن یہاں کہا ولکن البر من آمن باللہ. نیکی ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، رحمان پہ نہیں، رحیم پر نہیں. حالانکہ یہ الفاظ اسی کی صفتیں ہیں. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ لیکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. تو رحمان اللہ، رحیم اللہ، ستار اللہ، غفار اللہ، جبار اللہ، متکبر اللہ، یہ نگاہ کہ ولکن البر من آمن بالرحمن من آمن بالرحیم من آمن بالستار نہیں آمن باللہ. تب اس لفظ اللہ میں وہ خوبی کیا ہے کہ پروردگار نے ایمان کے لیے لفظ اللہ کو منتخب کیا. تو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں گزشتہ سال یاد کر چکا ہوں کہ اللہ کی ایک مخصوص وانی ہے, اللہ مستجمع لجمیع صفات الکمال, جس میں سارے کمال ہوں وہ اللہ کہلاتا ہے. جو سارے کمال رکھتا ہو اور سارے عیبوں سے پاک ہو اسے کہتے ہیں اللہ. بھائی توجہ ہے, رحمانیت صفت ہے, رحمانیت ایک صفت ہے, رحیمیت ایک صفت ہے, ستاریت ایک صفت ہے, غفاریت ایک صفت ہے, تبابیت ایک صفت ہے. اللہ میں سارے کمال آ گئے تو اللہ پہ ایمان لاؤ. تو پہلا سبق یہ ہے کہ جس پر ایمان لاؤ وہ کمال والا ہو, عبدال ہو.
جس پر ایمان لاؤ وہ کمال والا ہو,
عیبدار پہ ایمان نہ لانا. تو بنیادی اور پہلا ایمان ایمان باللہ, اللہ پہ ایمان لاؤ. بھائی رکے رہنا لیکن اس مرحلے پر تمہیں مقام توحید سے قریب کرنا چاہ رہا ہوں, ایمان لاؤ اللہ پر. بھائی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہے اللہ پہ ایمان نہیں ہے. یہ جملہ میں نے کیا کہا کہ ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہے اللہ پر ایمان نہیں ہے. تم اگر چھوٹے ہو تو اگر تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہارا بزرگ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم اپنے اعمال کو کنٹرول میں رکھو گے. بچہ جب تک یہ احساس رہے کہ باپ دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے, اور جب یہ احساس ہو جائے کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے تو وہی بچہ جو کنٹرول میں تھا بے لگام ہو جاتا ہے. یہ بے لگام معاشرہ دلیل ہے کہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے. یہ بے لگام معاشرہ اس بات کی دلیل ہے. بھائی سننا اور میرے ان جملوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا کہ دنیا میں جتنے معاشرے آئے اور جتنی تحریکیں آئیں ان سب نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے آئے ہیں. اب سلسلہ فکر یہاں سے آگے بڑھ رہا ہے. دنیا کے ہر علم کا دعویٰ ہے, دنیا کے ہر معاشرے کا دعویٰ ہے, اس کے مفکرین کا دعویٰ کہ ہم آئے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے. لیکن ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ انسانیت کو شروع سے دیکھو آج تک جتنے بھی انسانیت کی اصلاح کا دعویٰ کیا وہ اصلاح کرنے میں ناکامیاب ہو گیا. جس نے بھی انسانیت کی اصلاح کا دعویٰ کیا وہ عجیب بڑے فکر ہے اور جان روک کے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں, جس نے بھی دعویٰ کیا وہ اس معاشرے میں ناکام رہا. میں عرض کروں تضاد ہے. تم کسی بات کو اچھا سمجھتے ہو, دوسرا اسی بات کو برا سمجھتا ہے. یعنی ایک معاشرہ کسی بات کو اچھا سمجھتا ہے, دوسرا معاشرہ اسی بات کو برا سمجھتا ہے. تب یہ کہنے کی اجازت دو کہ یہ رشوتوں کا معاشرہ, یہ غیبت کا معاشرہ, یہ سود کا معاشرہ, یہ بے پردگی کا معاشرہ, یہ جھوٹ کا معاشرہ تمہارے نزدیک اچھا ہے لیکن کسی کے نزدیک فاسد ہے. تمہیں اس سوال کر رہا ہوں میں. دیکھو یہ تلخ حقائق ہیں اور یہ تلخ حقائق بھی تمہیں سننے چاہیے. تمہارا معاشرہ غیبت کا معاشرہ ہے, تمہارا معاشرہ سود کا معاشرہ ہے, تمہارا معاشرہ شراب خائی کا معاشرہ ہے, تمہارا معاشرہ جھوٹ کا معاشرہ ہے, تمہارا معاشرہ بے حیائی کا معاشرہ ہے, تمہارا معاشرہ بے پردگی کا معاشرہ ہے اور تم اسے اچھا سمجھتے ہو. قرآن نے آواز دی ایسا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. جا جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم فساد کہاں پھیلا رہے ہیں, ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں. بھائی پہنچ پہنچ رہی ہے بات. ایزا قیل لہم, بھائی آیت دیکھنا سورہ بقر کی, ایزا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم مفسد نہیں ہیں, ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں. تو اصلاح کے نام پر نہ معلوم کتنے مفسد معاشرے میں گزرائے. اصلاح کے نام پر مسلح بن کر نہ معلوم کتنے مفسد معاشرے میں گزرائے. تو یہ معاشرے فساد زدہ کیوں ہیں, یہ بگڑے ہوئے معاشرے کیوں ہیں؟ ان معاشروں میں ایمان باللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. بہت بہت عجیب و غریب بڑھنے پہ اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں. ان معاشروں میں ایمان باللہ کا کوئی مقام نہیں ہے. اب میں روکنا چاہوں گا, تم اپنے حرام خود معین کرتے ہو, تم اپنے حلال خود معین کرتے ہو, اللہ سے نہیں پوچھتے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. بھائی ایک بات سے اپنے سننے والوں کو شناخت کراؤں گا اور یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی عجیب بات یہ کہ اگر بچہ جو تمہیں پیارا ہو, تمہیں محبوب ہو, تمہارا چہیتا بچہ ہو, اگر بچہ سردی کے موسم میں برف ڈال کر شربت پینا چاہے تو تم اس کی ضد کو پورا کرو گے؟ تربیت کرنے والے کا فرض ہے کہ کچھ دے, کچھ چیزوں سے روکے. تربیت دینے والے کا
یہ فریضہ ہے کہ جب تربیت دے رہا ہے بچے کی تو کچھ دے, کچھ سے روکے. توجہ رہے, کچھ دے, کچھ سے روکے. بھائی کیا دے جو بچے کے لیے فائدہ مند ہو, اور کس سے روکے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہو. تو نفع و نقصان کا فیصلہ بچہ نہیں کرے گا. نہیں معلوم میری بات میرے سننے والوں تک پہنچ گئی یا نہیں؟ یعنی نفع و نقصان کا فیصلہ کہ کیا فائدہ مند ہے, کیا نقصان دہ ہے, بچہ نہیں کرے گا, تربیت دینے والا کرے گا. بس اسی لیے حلال و حرام کا کنٹرول رب العالمین نے رکھا, تمہارے ہاتھوں میں سے نہیں چھوڑا. پہنچ رہی ہیں یہ باتیں؟ بھائی اگر پہنچ رہی ہیں تو ابھی تو میں منزل تمہید کو استوار کر رہا ہوں. تو وہ بھائی بات بہت توجہ ہے. اب وہ ہے سپریم اتھارٹی جسے یہ حق ہے کہ وہ بتلائے کہ جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اگر تم نے حلال کیا وہ خوش ہوگا, اگر حرام کیا وہ ناراض ہوگا, لیکن دنیا میں سزا نہیں دے گا. رکے رہو, اسے کہ بڑے بڑے نازک مرحلے میں سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں. دنیا میں حرام کرنے کی سزا نہیں دے گا, چھوڑ دے گا. بھائی رحمت کی دو قسمیں ہیں. بہت توجہ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے. رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ وہ رحمان ہے دنیا میں. نمرود کو بھی دیتا ہے, ابراہیم کو بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سننا بھائی سننا, اس لیے کہ اسی مرحلے سے تو تمہیں آگے لے جاؤں گا. وہ دنیا میں رحمان ہے, اس کی رحمتیں کافر اور مومن دونوں کے لیے برابر ہیں. وہ نمرود کو بھی دیتا ہے, ابراہیم کو بھی دیتا ہے, وہ موسیٰ کو بھی دیتا ہے, فرعون کو بھی دیتا ہے, وہ دنیا میں محمد رسول اللہ کو بھی دیتا ہے, ابو لہب کو بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آخرت میں صرف اپنے والوں کو دے گا, دشمنوں کو نہیں دے گا. بھائی بات پہنچ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. دنیا میں رحمان ہے, کافر مشرک مومن دیکھ کے نہیں دیتا. آخرت میں رحیم ہے, فقط اپنے والوں کو دے گا. بھائی سمجھ گئے؟ دنیا میں سب کو دے گا, آخرت میں اپنے والوں کو دے گا. اور ابو صلی اللہ نے میرے محمد کے لیے کہا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جیسی رحمت میرے پاس ویسی رحمت میرے محمد کے پاس. دنیا میں جو چاہے آگے بیٹھ جائے,
قیامت تو صرف اپنا والا آئے گا.
پہنچ رہی ہے بات بھائی؟ باتیں پہنچ رہی ہیں تو اب اسی مقام سے تمہیں آگے لے جاؤں نا. دیکھو الحمدللہ رب العالمین, ہزاروں ہزار مرتبہ تم نے نمازوں میں یہ آیتیں پڑھی ہیں, ہم کے بانی تعریف. بھائی سننا, خدا سے سن سننا, ایک زاویہ فکر ہے سورہ حمد کے سلسلے میں, وہ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے, ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے, عالمین کو نعمتیں دے رہا ہے, عالمین کو نعمتیں دے رہا ہے. کون دے رہا ہے؟ اللہ. اللہ کسے کہتے ہیں؟ کمال والے کو. تو کمال والا ہے, توجہ رہے, کمال والا ہے, نعمتیں دے رہا ہے. کمال رب اللہ میں, نعمت دینا رب العالمین میں, ٹھیک ہے نا؟ اب رک جاؤ. دیکھو اب جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو تعریف کرنے کے چند طریقے ہیں. کمال دیکھ کے تعریف کر دی, ایک طریقہ, کمال دیکھ کر تعریف کر دی کہ کیا صاحب کمال انسان ہے. تو تعریف کرنے کا ایک سبب کیا ہے؟ کمال. اس کو دیکھا صاحب کمال ہے, تعریف کر دی. دوسرا سبب بتلاؤں؟ نعمت, کسی نے نعمتیں دی, تعریف کر دی. دو سبب ہو گئے. تیسرا سبب توقع, اس سے توقع ہے کہ وہ نعمتیں دے گا, امید ہے کہ وہ نعمتیں دے گا, اس پر تعریف کی. اور چوتھا سبب خوف ہے کہ اگر میں تعریف نہیں کروں گا تو مجھے سزا دے گا. بھائی چار طریقے ہیں, اگر پانچواں ہو تو تم بتلا دو. یا کمال دیکھ کے تعریف کرتے ہو, یا نعمت پا کے تعریف کرتے ہو, یا نعمت کی توقع رکھ کے تعریف کرتے ہو, یا جڑ کے تعریف کرتے ہو. چار ہی طریقے ہیں, پانچواں کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر کمال پہ تعریف کر رہے ہو تو وہ اللہ ہے, اگر نعمت پہ تعریف کر رہے ہو وہ رب العالمین ہے, اگر قیامت کی توقع پہ تعریف کر رہے ہو وہ رحمان و رحیم ہے, اور اگر جڑ کے تعریف کر رہے ہو وہ مالک یوم الدین قیامت میں دیکھ لے گا. پہنچ رہی ہے بات؟ سنتے جاؤ. میں نے پرسوں آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کیا تھا نا کہ میں مشکل ترین مسائل کو اس ممبر سے بیان کرنے کا عادی ہو گیا ہوں, اور آپ مشکل ترین مسائل کو سننے کے عادی ہو گئے ہیں. تو اب یہیں سے گفتگو آگے بڑھ جائے گی, اور اب جہاں میں روکوں گا نہیں اپنے سننے والوں کو. تو اب ہمارا رشتہ اللہ سے خالقیت اور مخلوقیت کا رشتہ ہے, وہ خالق ہم مخلوق. کیا اس کے علاوہ کوئی رشتہ ہے؟ وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. بھائی رشتے تو بہت سے لے کے آئے ہو, انسان رشتوں میں جکڑا ہوا ہے, توجہ رکھنا, جکڑا ہوا ہے انسان رشتوں میں. ملک کا رشتہ, جغرافیہ کا رشتہ, زبان کا رشتہ, حاکم محکوم کا رشتہ, حکمران رعایا کا رشتہ, استاد شاگرد کا رشتہ, ہے نا, زمیندار کاشتکار کا رشتہ, افسر ماتحت کا رشتہ. تو کوئی انسان دنیا کا رشتے سے خالی نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے کائنات کا سب سے بڑا رشتہ ہے بندہ اور خالق, اسی طریقے سے سب سے بڑا رشتہ اس کے بعد باپ اور بیٹا. بڑے عجیب اور نازک مرحلے پر اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں. تو سب سے بڑا رشتہ کائنات کا کیا ہے؟ اللہ اور بندہ. اس کے بعد سب سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ باپ بیٹا, والدین اولاد, یہی ہے نا. اسی لیے پروردگار نے اپنے تذکرے کے بعد والدین کا تذکرہ کیا, وقضا, سورہ بنی اسرائیل 17 سورہ قرآن کا, وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا, اور والدین پر احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, وہ بوڑھے ہو جائے, وہ بوڑھے ہو جائے, وہ پھوس ہو جائے, وہ کسی قابل نہ رہے تمہارے والدین, لیکن ان پر احسان کرتے رہو. لا تقل لہما افن, کبھی ان کے سامنے اف نہ کرنا. ولا تنہرہما, اور کبھی جھڑک کے بات نہ کرنا. بھائی عجیب محلے فکر میں لے آؤ,
تغفر جناحك
اور رحمت کے ساتھ پہ دیکھنا کیا عجیب و غریب جملہ ہے پروردگار کا اور رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کو اپنے والدین کے آگے جھکا دینا سن رہے ہو
وقل اور کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا مالک ان پر ویسے رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا تھا
سن لیا تم نے ان آیات کو سن لیا پہلا رشتہ خالق اور مخلوق کا رشتہ دوسرا رشتہ باپ اور بیٹے کا ماں اور اولاد کا یہی دو رشتے ہیں نا جو سب سے اہم اور سب سے بنیادی رشتے ہیں تو اب میرے جملے کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں میں رکھ لینا اور یہ جملے تمہیں کام آ جائیں گے کہ مالک ساری رحمتیں تیری تو کہہ رہا ہے بخشی رہما چورا ظلم بنا رحما اپنے والدین کے آگے رحمت کے ساتھ اپنے کندھے جھکا دو تو میں والدین کے سامنے کیوں جھکوں تیرے ہی سامنے جھکوں گا اس لیے کہ جو والدین کی رحمت ہے وہ تو اصل تو ہے یہ تو وسیلہ ہے تیری رحمت کا بہت بہت نازک مرحلہ فکر ہے بہت نازک مرحلہ فکر ہے اور اس نازک مرحلہ فکر پر ایک جملہ اپنے سننے والوں کو ہدیہ کروں گا اور پھر اس مقام سے آگے بڑھ جاؤں گا واغفر لہما واغفر لہما جناح الذل من الرحمۃ دیکھو اپنے کندھوں کو رحمت کے ساتھ اپنے والدین کے آگے جھکا دو وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور کہو پروردگار سے کہ مالک ان پر ویسے ہی رحمتیں نازل کر جیسی رحمتیں انہوں نے بچپنے میں میرے ساتھ کی تھی سن لیا نا تم نے یہی تو مجھے لانا تھا اچھا تو ماں باپ نے رحمت کی ماں کی مامتا باپ کی شفقت یہ دونوں ہے نا ماں کی مامتا ہے باپ کی شفقت ہے اور ان دونوں میں رحمت ہے بچے کے لیے جب بچے کے لیے ان دونوں چیزوں میں رحمت ہے تو اب سوال یہ کہ بھائی رحمت کس نے دی اللہ نے یہ تو وسیلہ ہے خالقیت کا یہ تو وسیلہ ہے تربیت کا اصل اللہ ہے تو مالک میں اپنے کندھے تیرے آگے جھکاؤں گا یہ تو وسیلہ ہے ان کے آگے کیوں جھکاؤ کہا نہیں میرے آگے بھی جھکاؤ ان کے آگے بھی جھکاؤ تاکہ تمہیں عادت بن جائے وسیلے کے احترام کرنے کی یہ عجیب بات ہے کہ میں تمہیں اللہ کے والدین تک لے کے آیا اور میرے دوست نے برائے خوشنودی حضرت ابو طالب فرما بھیجی تب آیت کو رسول کے جملوں سے ملا لو قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پروردگار ویسی رحمت نازل کر والدین پر جیسی انہوں نے تربیت کرنے میں رحمت کی تھی عجیب بات یہ کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو آگے آگے ابو طالب پہ ڈرا تھا پیچھے پیچھے میرا رسول اور یہ کہتا جا رہا ہے رحمک اللہ ہو یا میں چچا آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو لقد کفرت یتیما میں یتیم تھا آپ نے کفالت کی میں رب بہت سگینا میں چھوٹا تھا آپ نے تربیت کی چلتے رہو بس میرے ساتھ چلتے رہو اس لیے کہ بہت تیزی کے ساتھ ان موضوعات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں میں اچھا بھائی تو اب تھوڑی دیر کے لیے اس مقام پر رک جاؤ آیت یاد ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربیانی ان دونوں نے ماں باپ نے میری تربیت کی صغیرا جب میں چھوٹا تھا رسول نے کیا کہا رحمک اللہ یا ام چچا اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے سننا لقد کفلت یتیما میں یتیم تھا آپ نے میری کفالت کی وربیت صغیرا میں چھوٹا تھا آپ نے میری تربیت کی
ربیت تربیت کی میں توجہ رہے فجزاک اللہ انی یا امی خیر جزا تو چچا آگے آگے ابو طالب کا جنازہ ہے پیچھے پیچھے رسول یہ کہتے بجا رہے ہیں चाचा आपको अल्लाह मेरी तरफ से अच्छा बदला अता करे। एहसान किया था अबू तालिब ने मोहम्मद के बचपने पर, तो मोहम्मद जब जवान हुए थे तो उतार देते बदला। पहुंच रही है बात पहुंच रही है मेरे मोहतर सुनने वालों तक। भाई एहसान किया था ना अबू तालिब ने रसूल की तरबियत करके, तो रसूल बच्चे थे अबू तालिब ने तरबियत की। भाई बहुत तवज्जो रहे, रसूल बच्चे थे अबू तालिब ने तरबियत कर दी, और अब जब रसूल बड़े हो गए तो उस एहसान का बदला उतार देते, ठीक है ना। मरने के बाद कहने की जरूरत क्या थी कि अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे, तो एहसान कभी मरा नहीं करता, एहसान हमेशा जिंदा रहता है। भाई जुमला सुनना, ये रसूल वो है कि मक्के के बड़े बड़े सरदार जब मदीने हिजरत करके आए तो उन्होंने जरो जवाहिर के खान जमा किए और लेकर आए रसूल की खिदमत में कि या रसूल अल्लाह आपने जो हमें हिदायत की है उसका बदला ये है कि ये जरो जवाहिर कबूल कर ले। भाई सुनना खुदा की कसम, इस जगह बड़े नाजुक मरहले पे ले आया हूं मैं। जब मक्के के बड़े बड़े सरदार हिजरत करके मदीने आए तो मदीने में एक दिन उन सरदारों ने यह तय किया कि हम जाहिल थे रसूल ने हमें इल्म दिया, हम बेदीन थे रसूल ने हमें दीन दिया, हम बेकिताब थे रसूल ने हमें किताब दी, हम हलाल और हराम नहीं जानते थे इस रसूल ने हमें हलाल बताया हराम बताया, तो ऐसा करें इस रसूल की तबलीग की उजरत दे दें, रसूल की तबलीग की कीमत चुका दें, खान भर के लाए जरो जवाहिर के और कहा या रसूल अल्लाह ये जरो जवाहिर हमारी तरफ से कबूल करें। रसूल ने खबरा दिया ले जाओ हम पर एहसान करने आए हो। तो जो रसूल उन मुसलमानों का एहसान बर्दाश्त करे उसने अबू तालिब का एहसान कैसे बर्दाश्त कर लिया।
बहुत चलिए बात
भाई, बात को इस मकाम से आगे चला जाना है और जाहिर है कि मुझे यहाँ रुकना नहीं है। तो अब रिश्ते हैं सबसे बड़ा रिश्ता खालिक और मखलूक का रिश्ता, अब यही से तो मैं आगे जाऊंगा। भाई रुक जाना, मैं कल भी माजरत कर रहा था और आज भी मेरी इस माजरत को कबूल करो कि मौजू के अपने तकाजे हैं और उन तकाजों को पूरा होना है, ठीक है ना। तो अब मैं जहां ले जाऊंगा वहां तुम अपने जहनों दिलो दिमाग को मेरे साथ ले चलो। भाई जैसे जैसे तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से बंदगी का रिश्ता है, अगर ये बंदगी समझ में आ गई तो मुझे इजाजत दो कि मैं दो जुमलों में इस बात को वादा करूं। जैसे जैसे मुआशरा है मुआशरे में खौफ खुदा नहीं है। सारी तालीमात का खुलासा यह है, आदम से लेकर खातम तक जितने भी नबी आए हैं उन सारे नबियों की तालीमात का खुलासा यह है कि इंसानों को खुदा तक पहुंचा दो, इससे ज्यादा नहीं है। मैं मूसा अलैहि सलाम हो, ईसा अलैहि सलाम हो, हजरत इब्राहिम हो, हजरत नूह हो, इन सब की तालीमात का खुलासा क्या है कि बंदों को अल्लाह तक पहुंचा दो, रूह शनास कराओ कि अल्लाह है कौन। अगर पहचान गए, अगर पहचान गए तवज्जो है, अगर पहचान गए अल्लाह को तो अलग से खौफ दिलाने की जरूरत नहीं है, खौफ खुदा खुद पैदा होगा। यही वजह है कि अली ने आवाज दी नजर बिलागा में अव्वलुद्दीन मारिफतहु, दीन की हासिल यह है कि उसे पहचानो। रुके रहना इसलिए इस मरहले पर तुम्हें रोक के कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। दीन की हासिल यह है, दीन की बुनियाद यह है कि उसे पहचानो। अगर तुमने उसे पहचान लिया तो सारा दीन तुम्हारे काबिल आ गया। अब फिर वापस चलो वालिदैन की तरफ। पहले वालिदैन को देखो जो तुम्हारी पैदाइश का वसीला है और तुम्हारे रिस्क का वसीला है। तो वालिदैन दो सिफतों में अल्लाह के मजार है।
पहुंची बात मेरे मोहतरम सुनने वालों तक, आज का मैसेज पहुंच गया नहीं, जरा आसान कर दूं मैं इस पैगाम को तो मेरे सुनने वालों तक ये पैगाम पहुंच जाएगा। भाई देखो अल्लाह है राजिक, अल्लाह है खालिक, ठीक है ना। असली खालिक वो है
اصلی رازق وہ ہے، والدین کو اس نے ذریعہ بنایا ہے.
رکنا، والدین کو اس نے ذریعہ بنایا ہے، والدین ہے ہمارے خالق اور والدین ہے کچھ دنوں کے لیے ہمارے رازق. بھائی یہی ہے نا، تو یہ جو ناقص وسیلہ ہے اللہ کا، اس کا احترام اتنا ہے، توجہ، احترام اتنا ہے کہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا. اور آسان کروں گا میں، تم نے سنا ہوگا کہ ماں باپ ناراض ہو کر بیٹے کو آگ کر دیتے ہیں، سنا ہے نا تم نے؟ اب ایک جملہ مجھ سے بھی سنتے جاؤ، اور یہ جملہ اس قابل ہوگا کہ تم اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھو. جو رشتے انسان بناتا ہے ان رشتوں کو انسان توڑ بھی سکتا ہے. بھائی توجہ رہے، انسان جو رشتے بناتا ہے وہ خود انسان توڑ سکتا ہے. بھائی شادی کر کے میاں اور بیوی کا رشتہ بنایا، طلاق دے کے توڑ دیا، ہے نہیں؟ رشتہ بنایا تھا تم نے شادی کر کے، ٹھیک ہے نا، جو رشتہ بنایا تھا اسے طلاق دے کے توڑ دیا. تو جو رشتے تم بناتے ہو وہ رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن جو رشتہ اللہ بناتا ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا. اس کے باوجود وراثت تمہاری اسے ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رشتہ تم نے نہیں بنایا، یہ رشتہ تم نے نہیں بنایا، یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے. تو بھائی اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ پھر آگ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وراثت تو مل رہی ہے باپ کی، ہے نا؟ تو یہاں دنیا میں وراثت مل جائے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. جب تک باپ راضی نہ ہو اسے جنت نہیں ملے گی. بھائی توجہ رہے، باپ اگر آگ کر دے تو دنیا میں مل جائے سو مل جائے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. بھائی توجہ، آج مزدور ہے، باپ اگر آگ کر دے تو انسان جنت سے محروم ہو جائے. اور میرے نبی نے کہا انا وارثن ابغى هذه الامه، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. اب یہ اگر آگ کر دے تو نجات کہاں ملے گی؟
ظاہر ہے کہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا. دیکھو موضوع کے تقاضوں کو تو پورا ہو رہا ہے نا، تو اگر گفتگو خشک ہو جائے یا سخت ہو جائے اسے برداشت کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو. تب باپ سمجھ میں آ گیا، باپ اگر عقل دے تو جنت میں کبھی داخلہ نہیں ملے گا. مالک یہ باپ کی اتنی اہمیت کہا کہ ہاں بھائی توجہ ہے، اس کی وجہ سے تم پیدا ہوئے، وہ تمہاری پیدائش کا سبب ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، تو باپ کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اگر باپ نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا. اور ایک مطلب پروردگار نے آواز دی، لولا کا لما خلقت افلاک، محمد اگر تو نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ ہوتی.
مجبوری ہے، ایک جملہ تو مجھے کہنا ہی پڑے گا. یہ حدیث قدسی میرے نبی کے لیے ہے، لولا لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو یہ کائنات خلق نہ کرتا، میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا اگر تو نہ ہوتا. تو سبب بنا ہے اس کائنات کی خلقت کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اکیلا رسول ہے جو اس پوری کائنات کی خلقت کا سبب ہے. لیکن اب سچی بات کہہ رہا ہوں، اکیلا رسول نہیں ہے. اعلمو یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مدیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا مدیرا ولا شمسا مدیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا جدی ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم.
میں سننا یہ اس حدیث کے ساتھ اس ٹکڑے میں اللہ نے کہا کیا ہے؟ میں نے سورج بنایا ان پانچ کے لیے، نہیں ان پانچ کی محبت میں، سورج بنا الا فی محبت ہاؤلائی خمسط لذیذ ہم تحت کے ساتھ، یہ پانچ جو چادر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے سورج بنایا ان کی محبت میں، میں نے چاند بنایا ان کی محبت میں، میں نے زمین بنائی ان کی محبت میں، میں نے سیاروں کو حرکت دی ان کی محبت میں، میں نے سمندر بنایا ان کی محبت میں، میں نے سمندر میں کشتیاں چلائی ان کی محبت میں، یعنی پوری کائنات بنائی ان کی محبت میں۔ بھائی یہ نہ ہوتے تو میں کائنات نہ بناتا، ان کی محبت میں بنائی۔ اب ایک سوال کر رہا ہوں کہ بھائی محبوب پہلے ہوتا ہے یا محبت پہلے ہوتی ہے؟ بات پہنچ گئی؟ نہیں بھائی، پہلے محبوب ہوگا جب تو آپ محبت کریں گے نا، پہلے محبوب ہوگا جب آپ محبت کریں گے۔ اللہ کہہ رہا پوری کائنات بنائی ان کی محبت میں، تو یہ پہلے ہے کائنات بعد میں ہے؟ بس سامنے، بس بس سامنے کی باتیں کر رہا ہوں بھائی، رک جاؤ۔ یہ پانچ پہلے ہیں، کائنات بعد میں۔ طے ہو گئی بات کہ پانچ، دیکھو حدیث کیسا میں نے پڑھی ہے اور وہ روایت حدیث خوشی لولاد لما خلق افلاد، یہ بھی تمہارے ذہن میں رہے۔ پانچ پہلے ہیں، کائنات بعد میں بنی۔ عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے پرسوں شب میں رضا سوسائٹی کی ماں بارگاہ میں یہ جملہ کر رہا تھا پرسوں رات کو، کہ پروردگار نے انسان کو پابند کیا ہے کہ میری بنائی ہوئی نشانیاں دیکھو، مجھے پہچانو۔ یہ میں نے کہا تھا اور میں نے بڑی آیتیں پڑھی تھیں کہ ان فی ذلک لآیات، ہم نے سورج میں، چاند میں، زمین میں، آسمان میں، درختوں میں، پہاڑوں میں اپنے وجود کی نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ اچھا یہ کیا کہہ دیا؟ میں اگر کہوں کہ یہ ممبر کسی نے نہیں بنایا، مانو گے؟ نہیں مانو گے، اس لیے کہ جب بنا ہے تو کوئی بنانے والا ہے۔ میں کہوں یہ مائکروفون کسی نے نہیں بنایا، تسلیم کرو گے؟ بھائی تم نے دیکھا ہے بنانے والا؟ نہیں دیکھا، لیکن عقل کہہ رہی ہے کہ جب یہ چیز بنی ہے تو کوئی بنانے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے سورج کو دیکھ کے اللہ کو پہچانا کہ سورج جب بنا ہے تو کوئی بنانے والا ہے، چاند جب بنا ہے تو کوئی بنانے والا ہے، زمین جب بنی ہے تو کوئی بنانے والا ہے، آسمان جب بنا ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ بھائی ہم نے سورج دیکھ کے اللہ کو پہچانا، چاند دیکھ کے اللہ کو پہچانا، زمین دیکھ کے اللہ کو بچانا، آسمان دیکھ کے اللہ کو بچانا، تو وہ جو سورج چاند سے پہلے آئے ہو اور جو زمین و آسمان سے پہلے آئے ہو، انہوں نے کیا دیکھ کے اللہ کو بچانا؟ دیکھو اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھوں گا۔ بھائی میں، تم، ساری دنیا چیز دیکھ کے اللہ کو پہچانتی ہے، اور جب نور محمد والے محمد خلق ہوا تو سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سمندر نہیں تھے، سمندروں میں چلنے والی کشتیاں نہیں تھیں، تو سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ انہوں نے کیا دیکھ کے پہچانا؟ تو بس ایک ہی جواب ہے کہ انہوں نے کچھ دیکھ کے نہیں پہچانا، براہ راست دیکھا۔ کچھ دیکھ کے نہیں پہچانا، براہ راست دیکھا۔ بھائی یہی سبب ہے کہ علی نے دعا سبا میں آواز دی، یا من دل بے ذات ہی اللہ ذات ہے، اے وہ اللہ، کہ اس کے وجود کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، اس کا وجود ہی اس کے وجود کی دلیل ہے۔ بہت اچھی بات، میں نے آج واقعی موضوع کے تقاضوں کے تحت اپنے سننے والوں کو بڑی زحمت دی، لیکن اب جہاں لے آیا ہوں وہاں موضوع کو سمپ ہونا ہے، موضوع کو آج کی حد تک اختتام پہ آ جانا ہے، توجہ ہاتھ مزدور رہے۔ اچھا بھائی توجہ رہے، تو اب انہوں نے براہ راست دیکھا چل رہے الہی کو اور پہچانا۔ بھائی اب میں کیا کروں؟ یہ میری مجبوری ہے۔ جب براہ راست دیکھا، کچھ نہیں تھا نا، کچھ نہیں تھا، براہ راست دیکھا خالق کو،
تو اب جب مخلوق آئے گی تو خالق اور مخلوق کے درمیان یہی ہوں گے نا, کوئی اور تو نہیں ہوگا. بھائی بہت بہت توجہ رہے, یہ کہ اس مرحلے سے تمہیں کہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. تو مقام قرب الہی میں یہ آخری لوگ ہیں, اب اس سے زیادہ قریب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے.
رک جاؤ رک جاؤ, اس جگہ اس مرحلے پر اب میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے, 10 یا 11 دقیقے رہ گئے ہیں اور انہی میں بات کو مکمل کرنا ہے. اب جہاں لے آیا ہوں وہاں سننا. دیکھو انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرے, کوئی بھی کام کرے, فائدے کے بغیر نہیں کرتا. مجھے معاف کر دینا, دنیا میں کوئی بے غرض نہیں ہے, دنیا میں کوئی بے لوس نہیں ہے, نہیں ہے, خدا کی قسم نہیں ہے. میں نمازیں پڑھتا ہوں, تم بھی نمازیں پڑھتے ہو, جاؤ جاؤ جنت کے لالچ میں. یہ نمازیں بے غرض نہیں ہیں, غرض ہے. اچھا میں جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے کیوں پرہیز کرتا ہوں؟ جہنم کے خوف سے. تو نقصان کا ڈر ہے, فائدے کی خواہش ہے. ٹھیک ہے نا, رک جاؤ خدا کی قسم. بس اب میں نے بہت زحمت دے دی آج کی حد تک, لیکن موضوع کی مجبوری ہے, یہ موضوع کی مجبوری ہے جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا ہوں. تو دنیا کا کوئی انسان بے غرض نہیں ہے. سننا بھائی سننا. اچھا یہ بتاؤ کہ محمد و آل محمد جب پیدا ہوئے, محمد و آل محمد, جب پیدا ہوئے تو کچھ نہیں تھا نا, کچھ نہیں, ایک اللہ تھا اور ایک نور محمد و آل محمد تھا, اور تو کچھ نہیں تھا نا, کچھ بھی نہیں تھا. جنت تھی نہیں. اچھا جہنم تھا. بھائی جنت بنے گی آل محمد کے بعد, جہنم بنے گا آل محمد کے بعد. ٹھیک ہے نا, تو اب جو آل محمد سجدے کر رہے تھے وہ نہ جنت کے خوف شوق میں تھا, نہ جہنم کے خوف سے تھا. سمجھ رہے ہو؟ رک جاؤ رک جاؤ. خدا کی قسم اگر انتہائی پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے نہ ہو تو میں ان مشکل مباحث کو کیوں بیان کروں؟ یہ تو میری قدمت بیانیوں پر نہ جاؤ, مجھے تمہارے معیار سماج پہ اعتبار ہے, اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں. تو ہر انسان غلط سے کام کرتا ہے. اب میں عبادت کروں, جنت کا شوق ہے, جہنم کا خوف ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھائی توجہ رہے, تھوڑی دیر کے لیے جنت اور جہنم کو الگ کر دو. اب میں عبادت کیوں کروں؟ غرض اب بھی ہے اللہ سے قربت. دیکھو غرض سب بھی ہے, اور وہ غرض کیا ہے؟ اللہ سے قربت. ہٹا دو جہنم کو, اس کا خوف نہیں ہے مجھے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو. ہٹا دو جنت کو, مجھے اس کا شوق نہیں ہے. اچھا تو اب عبادت کیوں کروں؟ ایک سبب ہے اللہ سے قربت, ہے نا, یعنی روح ہے عبادت کیا ہے, میں فلاں کام کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. تو اللہ سے قربت ایک غرض تو ہے نا. اب میں دوسرا سوال کر رہا ہوں کہ اللہ سے قربت کی ضرورت کیا ہے؟ میں چھوڑو بھائی چھوڑو, اللہ سے قریب ہو کے کیا کرو گے بھائی؟ سوال ہے یا نہیں کہ بھائی جنت ہٹا دی, جہنم ہٹا دیا, اور اب میں جو عبادتیں کر رہا ہوں وہ اللہ سے قربت کے لیے, فقط اللہ سے قربت. تو میں پوچھتا ہوں بھائی یہ قربت کیوں چاہیے؟ تو اس کا جواب میرے نبی کی ایک روایت ہے, العبودیت جوہرۃ کنہ الربوبیہ, بندگی وہ جوہر ہے کہ جس کی انتہا خدائی ہے. بھائی سننا خدا کی قسم سننا سننا, بھائی یہی روک دوں گا, اب بات یہاں سے آگے نہیں جائے گی. اور پھر میں آگے چاہ رہا ہوں کہ آج میں نے گفتگو کو سطح عمومی سے بلند کر دیا, لیکن یہ روایت سنتے جانا, میرے نبی نے کہا العبودیت جوہرۃ, بندگی بندگی اللہ کی بندگی ایک ایسا جوہر ہے, کن ہو ہر ربوبیت, کہ اس کا انجام خدائی ہے. اب جتنا بندہ خدا کی راہ میں آگے بڑھتا جائے گا اتنا خدائی کا مظہر بنتا جائے گا. بھائی کچھ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اچھا بزرگ تو سمجھ لے, لیکن نوجوان دوستوں کو تو میں ایک مثال دے دوں نا, جتنا قریب ہوگا اللہ سے اتنا ہی خدائی کا مظہر بنے گا. بھائی لوہے کی سلاخ لو, سامنے آگ جل رہی ہے, اسے ایک گز کے فاصلے میں رکھ دو, لوہا گرم ہوگا نہیں گرم ہوگا؟ ذرا سا قریب کر دو, تھوڑی سی گرمی آ جائے گی. ذرا اور قریب کرو, لوہا اتنا گرم ہو جائے گا کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. اسے آگ کے اندر ڈال دو, ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آگ
آگ جیسا ہو جائے گا. تو لوہا آگ کے قریب ہوا تو آگ جیسا ہو گیا. بندہ اگر خدا سے قریب ہو جائے تو خدا جیسا ہوگا یا نہیں؟ بندہ اگر خدا سے قریب ہو جائے تو خدا جیسا ہوگا یا نہیں؟ بھائی یہی سبب ہے کہ پوری تاریخ میں نہیں ملا کوئی, مگر ایک ملا جب آنکھیں دیکھی کہا ہے اللہ ہے, جب ہاتھ دیکھے کہا ید اللہ ہے, جب زبان دیکھی کہا لسان اللہ ہے, جب نفس دیکھا کہا نفس اللہ ہے.
بات پہنچ گئی تو اب میں دیکھو اس کی زبان لسان اللہ, اس کا پہلو جنب اللہ, اس کی آنکھیں عین اللہ, اس کے ہاتھ ید اللہ, اس کا نفس نفس اللہ. اب میں اپنی زبان سے کہوں تو کہہ دو کہ میں نے علی کی جانب تاری کی, لیکن اگر کوئی بڑی پاکیزہ اور وزنی زبان ہو تو اس کی بات تو مانو گے نا. بس میں ایک جملہ کہوں گا, کبھی برسوں پہلے چہلوم کے دن میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا, اور اب جملہ سنتے جاؤ. عین اللہ اللہ کی ہاتھ, ید اللہ اللہ کے ہاتھ, حضرت اچھا نہیں پہلے حوالہ سن لو. علامہ ابن ابی الحدید معتدلی رحمۃ اللہ علیہ نے, ان بزرگ کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے, عالم اسلام کے ایک بڑے عالم ہیں, انہوں نے شرح نہج البلاغہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا, اور وہ چھوٹا سا واقعہ تمہیں ہدیہ کروں گا اور اجازت لے لوں گا. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم حج میں مکے میں خانہ کعبہ کے قریب اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے. جلیل القدر شخصیت ہے عالم اسلام کی, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجمع آ رہا ہے جا رہا ہے, لوگ سڑکوں سے گزر رہے ہیں, حضرت فاروق کی نگاہ پڑ رہی ہے. ایک مرتبہ ان کی نگاہ ایک زخمی شخص سے پڑی جس کے چہرے پر تماچے کا نشان تھا, اور اتنا شدید تھا کہ دور سے نظر آ رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا جیسے آنکھ نکل آئی ہو. انہوں نے حکم دیا خادم کو کہ اس شخص کو بلا کے لاؤ. وہ آیا, کہا یہ تیرے چہرے کو صدمہ جو پہنچا ہے سبب کیا ہے؟ کہا کہ میں کیا بتلاؤں, علی نے مجھے تماچا مار دیا. یہ کیا ہوا تیرے ساتھ, تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا علی نے مجھے تماشا مار دیا. کہا ذرا آپ پوچھواؤ کہ یا ابو الحسن آپ نے یہ کیوں کیا؟ میسج گیا علی کے پاس, علی آئے, ابن ابی الحدید المعتدلی تیسری جلد شرح نہج البلاغہ, علی آئے. کہا کہ ابو الحسن آپ نے اسے تماشا مارا ہے؟ دیکھا لہجہ بدل گیا, ابو الحسن آپ نے تماشا مارا ہے؟ کہا ہاں میں نے مارا. ابو الحسن آپ نے تماشا مارا ہے؟ آپ نے تماشا مارا. کہا کہ ہاں. کہا ابو الحسن اگر مسئلہ ہے تو فرمائے کیوں مارا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ شخص حج کے خیموں میں مسلمان عورتوں کو گھور رہا ہے, مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں نے تماشا مار دیا. مجھ سے برداشت نہ ہوا, دیکھو گستاخی کی نا, محرم عورتوں کو دیکھ رہا تھا, میں نے تماشا مار دیا. حضرت فاروق مڑے اس مجرم کی طرف, کہنے لگے میں کیا کروں, لقد رآك عین اللہ والرقمک ید اللہ, اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے تجھے مار دیا. بلند مرتبہ زبان سے یہ جملہ نکلا, لقد رآك عین اللہ ولقمک ید اللہ, عین اللہ نے تجھے دیکھا, ید اللہ نے تجھے مارا. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ اس سے زیادہ تو ہم بھی علی کو نہیں مانتے.
بس بھائی بھائی میری گفتگو تمام ہو گئی، میری گفتگو تمام ہو گئی، کچھ دقیقے لوں گا نا مصاحب کے لیے، بہت مختصر پڑھوں گا، میری مجبوری ہے، موضوع پر اب گفتگو کرنی تھی لیکن میری مجبوری ہے، لیکن بات کو مکمل کرنے کے لیے جملہ کہوں تو جتنے قریب ہوتے جاؤ گے ربوبیت سے، خدائی سے، اتنے مظہر بنتے جاؤ گے خدائی سے بات کے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا لیکن اس بات کا خیال رہے کہ صرف تم اس کے قریب نہ ہو، وہ بھی تمہارے قریب آئے۔ اب یہ جو جملہ میں نے کہا ہے، کبھی اگر زمانے نے مہلت دی تو اس جملے کی تشریح کروں گا، لیکن اب مجبوری ہے، یہ جملہ سنتے جاؤ۔ بھائی دیکھو اب دو صورتیں ہیں نا، کہ تم قریب چلے گئے اللہ کے، اللہ تمہارے قریب نہیں آیا، تو اس کا خیال رکھنا کہ ایسے قریب جاؤ کہ وہ بھی قریب ہو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی سنو، ابراہیم علیہ السلام کے جسم پہ لباس تھا یا نہیں تھا؟ توجہ رہے، تفریح ختم ہو گئی، ابراہیم کے جسم پہ لباس تھا نا؟ اچھا جب نمرود نے آگ میں پھینکا ہے تو رسی سے ابراہیم کو بندھوا دیا تھا، رسی سے ابراہیم کو بندھوا دیا تھا کہ کہیں منجنی پکڑ کے نہ رہ جائے، پھینکے جائیں گے نا، تو پوری کیفیت یہ ہے کہ لباس سے اوپر ابراہیم رسی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اب دو چیزیں ابراہیم کے قریب ہیں، ایک لباس، ایک وہ رسی، ہے نا؟ بہت عجیب و غریب نتیجہ دینے والا ہوں اور میری تقریر تمام ہو گئی۔ جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں، یہ جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں۔ تو ابراہیم کا پیراہن ابراہیم کے جسم پر تھا، نمرود نے رسی بندوا دی، تو قریب تو دونوں ہیں نا، رسی بھی جسم سے متصل ہے، پیراہن بھی جسم سے متصل ہے۔ جب ابراہیم آگ میں پھینکے گئے ہیں اور آگ میں گئے ہیں تو رسی جل گئی، پیراہن بچ گیا۔ میں ایک ہی جملہ کہوں گا اور تقریر تمام ہو جائے گی، رسی جل گئی، پیراہن بچ گیا، جو نبی کا منتخب شدہ تھا وہ بچ گیا، جو عوام کی باندھی ہوئی تھی وہ جل گئی۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آج کی حد تک گفتگو رک گئی، اب جو جتنا خدائی سے قریب ہو جائے اتنی ہی اس میں عالمیت آ جائے۔ بھائی اب یہ جملہ میں نے کیا کہا، اس جملے کی بھی تشریح کسی دن کروں گا۔ خدا کی نگاہ میں گھوڑا کالا برابر ہے، خدا کی نگاہ میں عرب اور عجم برابر ہے، اب جو خدائی سے قریب ہو جائے اس کی نگاہ میں بھی غلام اور آقا کا فرق نہیں ہوگا، برابر ہوں گے۔ عجیب بات ہے، دیکھو میں نے ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا، میرا محترم سننے والا رونے لگا۔ حبش کا رہنے والا تھا جون، ابوذر کا غلام تھا، بوڑھا شخص، جب ابوذر کا انتقال ہوا تو وہ غلام حسین کے پاس آ گیا، کربلا میں حسین کے پاس موجود تھا، اور چونکہ سید سجاد بیمار تھے تو حسین نے اس سے خصوصی طور پہ یہ کہا تھا کہ تم سید سجاد کی تیمارداری کرو۔ بوڑھا جون، توجہ رہے، بوڑھا جون دیکھتا رہا کہ حسین جاتے ہیں، لاشیں لے کے آتے ہیں، دیکھتا رہا، ایک موقع پر آیا کہا فرزند رسول مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ دیکھو آج طویل مصائب نہیں ہوں گے، ہم دامن مغرب سے متصل ہو گئے، لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ۔ بوڑھا جون آیا، ہاتھ جوڑے، حبشہ رہنے والا، فرزند رسول مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا جون، حسین نے کہا جون تم تو ہمارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تمہاری آخری عمر آسانی اور آرام کے ساتھ گزر جائے، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ سن لیا تم نے، تم نے سن لیا کہ حسین نے اجازت نہیں دی؟ اب جون کیا کرے؟ دیکھو دو واقعے ملتے ہیں تاریخ کربلا میں، جب حسین نے اجازت نہیں دی تو دو الگ الگ رد عمل سامنے آئے۔ شہزادہ قاسم کو تو پہچانتے ہو نا، جب وہ آیا ہے کہ چچا جان مجھے اجازت ہے، حسین نے کہا نہیں۔ اب مقتل کا جملہ سنو گے، جعل یقبل علی یدیہ و رجلیہ، جب قاسم کو اجازت نہیں ملی تو بولا کچھ نہیں، چچا کا ہاتھ تھام کے چومنے لگا اور چچا کے پاؤں کو پکڑ کے چومنے لگا۔ عجیب جملہ ہے نا یہ، دیکھو میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیلات میں جاتا۔ تو خوشامد کر کے اجازت لی ہے قاسم نے، لیکن جب جون کو بنا دیا تو
تو جان نے خوشامد نہیں کی حسین کی, کہنے لگا مولا میں سمجھ گیا, مولا میں سمجھ گیا آپ کا خون سرخ ہے اور میں ہمچی ہوں, میرا خون کالا ہے, آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کے خون میں میرا خون مخلوط ہو جائے. بس یہ سننا تھا کہ حسین کھڑے ہو گئے, کہا نہیں جان نہیں.
اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اگر اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں اس مسئلے کو آگے لے جاتا. غلاموں کے مزاج کو بدل دیا آل محمد نے. یہ جملہ ذہن میں محفوظ ہے, غلاموں کے مزاج کو بدل دیا, اپنے غلاموں کے نہیں پورے معاشرے کے غلاموں کے مزاج کو بدل دیا. کربلا کا واقعہ ہو گیا, زہیر قائم کی بیوی کو اتنا ہوئی کہ میرا شوہر مارا گیا, اس نے غلام کو بلایا. بھائی آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. زہیر قین کو پہچانتے ہو, جلیل القدر شہید ہے کربلا کے میدان کا. جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو 11 محرم کے شروع کو زہیر قین کی بیوی کو اطلاع ہوئی کہ زہیر مارا گیا, انہوں نے غلام کو بلایا, بیوی نے غلام کو بلایا, ایک اعلی قیمت کا کفن غلام کو دیا, کہا دیکھ تیرا آقا کربلا کے میدان میں مارا گیا. آخری جملہ ہے, تیرا آقا کربلا کے میدان میں مارا گیا, جا جا زہیر کو کفن پہنا دے اور دفن کر دے, اس لیے کہ حسین تو نواز رسول ہے, اسے تو سب کفن دیں گے, میرے شوہر کا کفن دینے والا کوئی نہیں ہوگا. غلام کفن لے کے چلا گیا, دوسرے دن واپس آیا, زوجہ نے کہا شاباش غلام ہو تو ایسا ہو, کہا بیوی میں کربلا تو گیا تھا لیکن کفن واپس لایا ہوں, کہا کیسا بے شرم ہے کہ اپنے مالک کو تو کفن دیا بغیر آ گیا, کہا بیوی میں کیا کروں, میرے پاس کفن ایک تھا, میں نے حسین کے لاشے کو بھی دیکھا, زہیر کے لاشے کو بھی دیکھا, مجھے شرم آئی, شرم آئی کہ غلام کو کفن پہنا دوں, آقا کو کفن نہ ملے. یعنی میں کہنا یہ